صفحہ نمبر 219، ملازموں میں مصر کے چند حبشی بھی ہیں جو مسلمان ہیں اور عربی بولتے ہیں۔ جہاز کے فرانسیسی افسر نہایت خوش خلق ہیں اور ان کے تکلفات کو دیکھ کر لکھنؤ یاد آ جاتا ہے۔ کھانے کا انتظام بھی نہایت قابل تعریف ہے۔ ہمارے اس جہاز میں 60 سے زیادہ مسافر نہیں ہیں۔ ہم لوگ رات کو اپنے اپنے کمروں میں سوتے ہیں اور صبح سے شام تک تختہ جہاز پر کرسیاں بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے، کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی پھرتا ہے۔ کیبن میں جہاز کی جنبش کی وجہ سے طبیعت بہت گھبراتی ہے، مگر تختہ جہاز پر بہت آرام رہتا ہے۔ میرے تمام ساتھی دوسرے ہی روز مرض بحری میں مبتلا ہو گئے، مگر الحمدللہ کہ میں محفوظ رہا۔ بمبئی سے ذرا آگے نکل کر سمندر کی حالت کسی قدر متلاطم تھی۔ اتنی اونچی اونچی موجیں اٹھتی تھیں کہ خدا کی پناہ، دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ جہاز پر دیا سلائی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تختہ جہاز کے ایک طرف کمرے کی دیوار پر پیتل کی ایک انگیٹھی سی لگا رکھی ہے، جس میں چند لکڑیاں آگ لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو سگریٹ یا سگار روی کرنا ہو، اس انگیٹھی سے ایک لکڑی اٹھا لیں۔ جہاز کے سفر میں دل پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز سمندر کا نظارہ ہے۔ باری تعالیٰ کی قوت لامتناہی کا جو اثر سمندر دیکھ کر ہوتا ہے، شاید ہی کسی اور چیز سے ہوتا ہو۔ حج بیت اللہ میں جو تمدنی اور روحانی فوائد ہیں، ان سے قطع نظر کر کے ایک بڑا اخلاقی فائدہ سمندر کی ہیبت ناک موجوں اور اس کی خوفناک وسعت کا دیکھنا ہے، جس سے مغرور انسان کو اپنے حیج محض ہونے کا پورا پورا یقین ہو جاتا ہے۔ آج 12 اکتوبر کی صبح ہے، میں بہت سویرے اٹھا ہوں۔ جہاز کے جاروب کش ابھی تختے صاف کر رہے ہیں، چراغوں کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے۔ آفتاب چشمہ آب میں سے اٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور سمندر اس وقت ایسا ہی ہے جیسے ہمارا دریائے راوی۔ طلوع آفتاب کا نظارہ ایک درد مند دل کے لیے تلاوت کا حکم رکھتا ہے۔ یہی آفتاب ہے جس کے طلوع و غروب کو میدان میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ حقیقت میں جن لوگوں نے آفتاب پرستی کو اپنا مذہب قرار دے رکھا ہے، میں ان کو قابل معذور ہی سمجھتا ہوں۔ کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو 18 ماہ کی رخصت لے کر ولایت جا رہے ہیں، بڑے باخبر آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کل رات ان سے ہندوستان کے پولیٹیکل معاملات پر بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ عربی اور فارسی جانتے ہیں، سر ولیم میور کی تصنیف کے متعلق گفتگو ہوئی تو کہنے لگے، کاش یہ شخص ذرا کم محتسب ہوتا۔ عمر خیام کے بڑے مداح ہیں، مگر میں نے ان سے کہا کہ اہل یورپ نے ابھی صحابی نجبی کی ربایات کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ عمر خیام کو کبھی کے فراموش کر گئے ہوتے۔ اب ساحل قریب آتا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت دل میں پیدا کر دیا ہے، اس کی داستان کیا عرض کروں۔ بس دل یہی چاہتا ہے کہ زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کروں۔ اللہ رہے خاک پاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا۔ اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھ کو مبارک ہو۔ تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رب کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوں پڑھ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ اے پاک سرزمین، تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سائے نے ہزاروں ولیوں اور سلمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ کاش میرے بد کردار جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے، اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریخ دنوں کا کفارہ ہو۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سمانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا اور پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں، جہاں کی گلیوں میں اذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی۔ اقبال قرنطینہ کے سبب اور گرمی کے باعث عدن کی سیر نہ کر سکے اور جہاز ہی میں رہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور بحر کلزم میں سے گزرتا ہوا سویس پہنچا۔ اقبال تحریر کرتے ہیں، جب ہم سویس پہنچے تو مسلمان دکانداروں کی ایک کثیر تعداد ہمارے جہاز پر آ موجود ہوئی، اور ایک قسم کا بازار تختہ جہاز پر لگ گیا۔ کوئی پھل بیچتا ہے، کوئی پوسٹ کارڈ دکھاتا ہے، کوئی مصر کے پرانے بت بیچتا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک شعبدہ باز بھی ہے جو ایک مرغی کا بچہ ہاتھ میں لیے ہے اور کسی نامعلوم ترکیب سے ایک کے دو بنا کر دکھاتا ہے۔ ایک نوجوان مصری دکاندار سے میں نے سگریٹ خریدنے چاہے، اور باتوں باتوں میں میں نے اس سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مگر چونکہ میرے سر پر انگریزی ٹوپی تھی، اس نے ماننے میں تامل کیا اور مجھ سے کہا کہ تم ہیٹ کیوں پہنتے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ ہیٹ پہننے سے کیا اسلام تشریف لے جاتا ہے؟ کہنے لگا کہ اگر مسلمان کی داڑھی منڈی ہو اور اس کو ترکی ٹوپی یعنی تربوش پہننا ضرور چاہیے، ورنہ پھر اسلام کی علامت کیا ہوگی؟ خیر آخر یہ شخص میرے اسلام کا قائل ہوا، اور چونکہ حافظ قرآن تھا اس واسطے میں نے چند آیات قرآن شریف کی پڑھی تو نہایت خوش ہوا اور میرے ہاتھ چومنے لگا، باقی تمام دکانداروں سے مجھ کو ملوایا اور وہ میرے گرد حلقہ باندھ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگے اور میری غرض سفر معلوم کر کے دوائیں دینے لگے، یا یوں کہیے کہ دو چار منٹ کے لیے وہ صفحہ نمبر 223 تجارت کی پستی سے ابھر کر اسلامی اخوت کی بلندی پر جا پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد مصری نوجوانوں کا ایک نہایت خوبصورت گروہ جہاز کی سیر کے لیے آیا، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے چہرے اس قدر مانوس معلوم ہوتے تھے کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے علی گڑھ کالج کے ایک ڈیپوٹیشن کا شبہ ہوا۔ یہ لحاظ جہاز کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے اور میں بھی دخل در مقولات ان میں جا گھسا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں، ان میں سے ایک نوجوان ایسی خوبصورت عربی بولتا تھا کہ جیسے حریری کا کوئی مقالہ پڑھ رہا ہو۔ آخر مسلمانوں کے اس گروہ کو چھوڑ کر ہمارا جہاز رخصت ہوا اور آہستہ آہستہ سویز کنال میں جا داخل ہوا۔ یہ کنال جسے ایک فرانسیسی انجینئر نے تعمیر کیا تھا دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ دنیا کی روحانی زندگی پر مہاتما بدھ نے بھی اس قدر اثر نہیں کیا جس قدر اس مغربی دماغ نے زمانہ حال کی تجارت پر اثر کیا ہے۔ سینکڑوں آدمی ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں جب ٹھیک رہتی ہے، اور اس کا ہمیشہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں جانب سے جو ریگ ہوا سے اڑ کر اس میں گرتی رہتی ہے اس کا انتظام ہوتا رہے۔ کنارے پر جو مزدور کام کرتے ہیں بعض نہایت شریر ہوتے ہیں۔ جب ہمارا جہاز آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور جہاز کی چند انگریز بیبیاں کھڑی ساحل کی سیر کر رہی تھیں تو ان میں سے ایک مزدور اثر تا پا برنا ہو کر ناچنے لگا۔ یہ بیچاری دوڑ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ جہاز سے گزرتے ہوئے ایک اور دلچسپ نظارہ بھی دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ کہ ہم نے ایک مصری جہاز گزرتے ہوئے دیکھا جو بالکل ہمارے ہی پاس سے ہو کر گزرا۔ اس پر تمام سپاہی ترکی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے اور نہایت خوش الحانی سے عربی غزل گاتے جاتے تھے۔ ابھی ہم پورٹ سعید نہ پہنچے تھے کہ ایک بارود سے بھرے ہوئے جہاز کے پھٹ جانے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غرق ہو جانے کی خبر آئی۔ تھوڑی دیر میں اس کے ٹکڑے کنال سے گزرتے ہوئے دکھائی دیے۔ پورٹ سعید پہنچ کر پھر مسلمان تاجروں کی دکانیں تختہ جہاز پر لگ گئیں۔ میں ایک کشتی پر بیٹھ کر ماں پارسی ہم سفر کے بندرگاہ کی سیر کو چلا گیا۔ مدرسہ دیکھا، مسجدوں کی سیر کی، اسلامی گورنر کا مکان دیکھا، موجد سویز کنال کا مجسمہ دیکھا، غرض کے خوب سیر کی، آخر اپنے مسلمان رہنما کو جو اکثر زبانیں جانتا تھا کچھ انعام دے کر جہاز کو لوٹا۔ یہاں جو پہنچا تو ایک اور نظارہ دیکھنے میں آیا۔ تختہ جہاز پر تین اطالین عورتیں اور ایک دو مرد وائلن بجا رہے تھے اور خوب رقص و سرور ہو رہا تھا۔ ان عورتوں میں ایک لڑکی جس کی عمر 13-14 سال کی ہوگی نہایت حسین تھی۔ مجھے دیانت داری کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کے حسن نے تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر اثر کیا، لیکن جب اس نے ایک چھوٹی سی تھالی میں مسافروں سے انعام مانگنا شروع کیا تو وہ تمام اثر زائل ہو گیا، کیونکہ میری نگاہ میں وہ حسن جس پر استغنا کا غزہ نہ ہو بدصورتی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ القصہ فردوس گوش اور کسی قدر جنت نگاہ کے خطوط اٹھا کر ہم روانہ ہوئے اور ہمارا جہاز بحرہ روم میں داخل ہو گیا، جہاں سے بہت سے جزیرے رستے میں ملتے ہیں جن میں سے بعض کسی نہ کسی بات کے لیے مشہور ہیں۔ بحیرہ روم کے ابتدائی حصے میں سمندر کا نظارہ بہت دلچسپ تھا اور ہوا میں ایسا اثر تھا کہ غیر موضوع تباہ آدمی بھی موضوع ہو جائے۔ میری طبیعت قدرتاً شعر کی طرف مائل ہوگی اور میں نے چند اشعار کی غزل لکھی۔ مارسلز تک پہنچنے میں 6 روز صرف ہوئے، کچھ تو اس وجہ سے کہ سمندر کا آخری حصہ بہت مطلع تم تھا اور کچھ اس خیال سے کہ اصلی رستے میں طوفان کا اندیشہ ہوگا۔ ہمارا کپتان جہاز کو ایک اور رستے سے لے گیا جو معمولی رستے سے کسی قدر لمبا تھا۔ 23 کی صبح مارسلز یعنی فرانس کی ایک مشہور تاریخی بندرگاہ پر پہنچے۔ صفحہ نمبر 224 اور چونکہ ہمیں 8-10 گھنٹے کا وقفہ مل گیا تھا اس واسطے بندرگاہ کی خوب سیر کی۔ مارسلز کا नोटरडाम गिरजा नहायत ऊंची जगह पर तमीर हुआ है और इसकी इमारत को देखकर दिल पर यह बात मनकूश हो जाती है कि दुनिया में मजहबी तासीर ही हकीकत में तमाम अलूमे फनून की मुतहर्रक हुई है। मार्शल्स के गाड़ी पर सवार हुए और फ्रांस की शायर की हुसन राह गुजरे के तरीक पर हो गई। खेतियां जो गाड़ी के इधर उधर आती हैं इनसे फ्रांसीसी लोगों का नफीजे मजाक मतरशर होता है। एक रात गाड़ी में कई और दूसरी शाम को हम लोग ब्रिटिश चनाल को क्रॉस करके डोडोर और डोडोर से लंदर पहुंचे। शेख अब्दुल कादर की बरीक नगाह ने बाबा जूद मेरे अंग्रेजी लिबास के मुझे दूर से पहचान लिया और दौड़ कर बगल गिर हो गया। इकबाल 24 सितंबर 1905 को लंदर पहुंचे और एक रात शेख अब्दुल कादर के साथ गुजारने के बाद 25 सितंबर को कैम्ब्रिज के लिए रवाना हो गए। सफा नंबर 225 माखज बाब नंबर 6 नंबर 1 बा मुताबक शरायत मदरजा पंजाब गजट 18 फरवरी 1897 हिस्सा सोम सफा 287 11 माह बाद इनकी तनख्वाह 73 रुपए हो गई थी। नंबर 2 तारीख गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर अंग्रेजी सफा 115 नीज देखिए मुतालिया इकबाल मरतबा गौहर नौशाही सफात 49-51 मजमून इकबाल ओरिएंटल कॉलेज में इस डॉक्टर गुलाम हुसैन जुल्फिकार इस तफसील में रिकॉर्ड की वजाहत के सिलसिला में बाद इख्तलाफात भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद बाकर की तहकीक के मुताबिक इकबाल 13 मई 24 जून 1899 को अरबिक रीडर की हैसियत से मुकर्रर हुए। 4 जनवरी 1901 को तवील रुख्सत पर चलेगा लेकिन मालूम नहीं किस तरीक से वापस ओरिएंटल कॉलेज आए। फिर 18 अक्टूबर 1902 से लेकर 31 मार्च 1903 तक उन्होंने दोबारा रुख्सत ली और गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी के एडिशनल प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। 1 अप्रैल 1903 को वापस ओरिएंटल कॉलेज आ गया। फिर 1 जून 1903 को 4 माह की रुख्सत पर गया और गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी के एडिशनल प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। मालूम नहीं किस तारीख को वापस ओरिएंटल कॉलेज आए। फिर 31 मार्च 1904 को बिला तनख्वाह रुख्सत ली। मिकलोड अरबिक रीडर की हैसियत से मार्च 1904 में सुबकदोश हुए। ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन इलामा इकबाल सद साला बरसी 1977 मर्तबा डॉक्टर अबादत बरेलवी अंग्रेजी सफात 29-37 मोहम्मद हनीफ शाहिद की तहकीक के मुताबिक 4 जनवरी 1901 को इकबाल का तकर्रर बहसियत आरजी असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी सिर्फ 28 दिनों के लिए हुआ। दोबारा तकर्रर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी 16 अक्टूबर 1902-31 मार्च 1903 हुआ और तनख्वाह 200 रुपए माहवार करार पाई। 3 जून 1903 को इकबाल ने तीसरी बार गवर्नमेंट कॉलेज में आर्जी तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी की हैसियत से 30 सितंबर 1903 तक खिदमात अंजाम दी लेकिन अरसा मुलाजमत के अख्ताम से बेशतर इसमें 31 मार्च 1904 तक तो तस्सी कर दी गई। मुलाजमत में मजीद तस्सी हुई और इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज में फलसफा के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुए। आला तलीम की तहसील के लिए आजम इंग्लिस्तान होने से बेशतर आप इसी उद्दे पर फाइज थे। इकबाल और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जर्नल ऑफ द रिसर्च सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर 1978 जिल्द 15 नंबर 4 सफात 29-77 नंबर 3 जिक्र इकबाल इज अब्दुल हमीद सालक सफा 23 नंबर 4 मलफूजात इकबाल मरतबा अबुल लैस सदीकी सफात 151-152 मजमून इकबाल से एक मुलाकात इस प्रोफेसर हमीद अहमद खान नंबर 5 मुतालिया इकबाल सफा 51 इकबाल के खतूत और तहरीरें मरतबा बीए दार अंग्रेजी सफा 121 नंबर 6 मुतालिया इकबाल सफात 54-57 इकबाल का मुकाला अंग्रेजी नजरिया तोहीद मतलक पेश करदा शेख अब्दुल करीम अल जबीली पहली बार रसाला इंडियन एंटीक्योरी मुंबई के शुमारा सितंबर 1900 में शाया हुआ। नंबर 7 मकाला मजकूर के लिए देखिए इकबाल की तहरीरें तकरीर और बयानात मर्तबा लतीफ अहमद शेरवानी अंग्रेजी सफा 29-58 नंबर 8 किताब मजकूर अलामा इकबाल म्यूजियम जवेद मंजर लाहौर में महफूज है। नंबर 9 शेख अब्दुल कादर की तहरीर के मुताबिक ये किताब अप्रैल 1904 में अभी छप रही थी। देखिए मखजन अप्रैल 1904 सफात 1-8 लेकिन मखजन दिसंबर 1904 सफा 4 पर इसकी अशात कीमत ایک روپیہ اور مصنف سے مل سکنے کا ذکر ہے۔ کتاب پر منشی دیا نارائن ننگم نے تبصرہ بھی کیا ہے جو ان کے ماہنامہ زمانہ کانپور کے مئی 1905 کے شمارے میں شائع ہوا۔ صفحہ نمبر 227، نمبر 10، کتاب مذکور 1961 میں کراچی سے دوسری بار شائع ہوئی۔ تیسری مرتبہ اقبال اکادمی لاہور نے 1977 میں با اہتمام آئینہ ادب لاہور شائع کی۔ روزگار فقیر، جلد دوم، صفحہ 46، نمبر 11، صفحات 207، 210 تا 213۔ کتاب مذکور، نمبر 12، پنجاب گزٹ، 24 فروری 1901، حصہ اول، صفحہ 50، نمبر 13، مضمون علامہ اقبال انجمن کے جلسوں میں اس خلیفہ شجاع الدین، حمایت اسلام شجاع الدین، نمبر 3 مئی 1956، صفحہ 10، نمبر 14، پنجاب گزٹ، 9 جولائی 1903، حصہ اول، صفحہ 626، نمبر 15، پنجاب گزٹ، 10 دسمبر 1903، حصہ اول، صفحہ 1347، نمبر 16، پنجاب گزٹ، 8 جون 1905، حصہ اول، صفحہ 372، پنجاب گزٹ، 16 اگست 1906، حصہ اول، صفحہ 729، نمبر 17، صحیفہ اقبال نمبر، حصہ اول، صفحہ 54، مضمون لاہور میں اقبال کی قیام گاہیں، اس زلزلے نے کانگڑے میں بڑی تباہی مچائی تھی، علی بخش اقبال کی ملازمت میں آ چکا تھا اور زلزلے کے خوف سے کبھی سیڑھیاں چڑھتا اور کبھی اترتا۔ اقبال نے کتاب سے اپنی نگاہیں اٹھا کر اسے کہا کہ ڈرو مت بلکہ سیڑھیوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر اطمینان سے کتاب پڑھنے میں مہنمک ہو گئے۔ نمبر 18، نظر اقبال، مرتبہ محمد حنیف شاہد، صفحات 3-4۔ نمبر 19، خط محرہ، 11 دسمبر 1907، بنام علی بخش اقبال نامہ، جلد دوم، صفحہ 296۔ نمبر 20، ذکر اقبال، صفحات 22-23۔ نمبر 21، خط بنام سید محمد تقی شاہ، اقبال نامہ، جلد دوم، صفحات 298-299۔ خط محرہ، 6 اگست 1903، بنام حبیب الرحمان شیروانی، اقبال نامہ، جلد اول، صفحہ 6۔ روزگار فقیر، جلد دوم، صفحات 148-150۔ نظم برق گل کے لیے دیکھیے باقیات اقبال، مرتبہ عبداللہ قریشی، صفحہ 169۔ نمبر 22، ذکر اقبال، صفحہ 20، مطالعہ اقبال، صفحہ 82، مضمون اقبال اور فوق، از محمد عبداللہ قریشی۔ نمبر 23، سرور درفتہ، مرتبہ غلام رسول مہر و صادق علی دلاوری، صفحہ 332۔ نمبر 24، فکر اقبال، صفحہ 46۔ نمبر 25، باقیات اقبال، مرتبہ عبداللہ قریشی، صفحہ 134۔ سر عبدالقادر تحریر کرتے ہیں کہ بقول اقبال، ہندو فلسفہ کے مطالعہ سے ان کی طبیعت میں ایک قسم کا سکون محسوس ہونے لگا اور شانتی کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اسی سبب اب مذہب میں تعصب کی گنجائش نہ رہی اور سب مذاہب کی دل سے تعظیم کرتے تھے۔ اقبال خدانگ نظر، لکھنؤ، مئی 1902۔ نمبر 26، ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا گیت اور نیو شوالہ اسی دور کی پیداوار ہے، لیکن سوامی رات تیرتھ یورپ میں قیام کے دوران تحریر کی گئی اور رام 1908 کے بعد کے دور کی ہے۔ سوامی رام تیرتھ اقبال کے ذاتی دوست تھے، باقی نظموں میں ایک ہی جذبہ کار فرما ہے۔ نیا شوالہ کی اصلی ہیبت میں جو مخزن مارچ 1905 میں شائع ہوئی وطنی قومیت کا جذبہ زیادہ شدید ہے اور بہت سے ہندی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو سرور رفتہ، صفحہ 125، نیز دیکھیے اقبال اور سوامی رام تیرتھ، از اندر جیت لال شیرازہ، اقبال نمبر، سری نگر، صفحات 83-187۔ اور اسی رسالے میں مضمون اقبال اور گیتا، از موتی لال ساکی، صفحات 111-117۔ صفحہ نمبر 229۔ نمبر 23، بانگے درا، صفحات 50-52۔ نمبر 28، صفحات 28-39، کتاب مذکور۔ نمبر 29، کریسنٹ، تاثیر نمبر، فروری اپریل 1951، مضمون اسمر الرجال، اقبال، صفحہ 146۔ نمبر 30، آئینہ اقبال، مرتبہ محمد عبداللہ قریشی، مضمون اقبال اور انجمن کشمیری مسلمانان، صفحات 196 198 تا 200 210، نمبر 31، اقبال اور انجمن حمایت اسلام از محمد حنیف شاہد، صفحہ 49، نمبر 32، ایزن، صفحات 25 تا 27، نمبر 23، ایزن، صفحات 27 تا 31، نمبر 34، ایزن، صفحات 29 تا 71، نمبر 35، حمایت اسلام انجمن نمبر 10، اپریل 1970، مضمون اقبال کی بزم آرائیاں، صفحہ 49، نمبر 36، مختصر تحریک انجمن حمایت اسلام، صفحہ 25، حمایت اسلام شجاع الدین نمبر 3 مئی 1956، صفحات 13-14، اقبال اور انجمن حمایت اسلام، صفحات 70-72، نمبر 37، اقبال اور انجمن حمایت اسلام، صفحات 77-78، نمبر 38، ایزن، صفحات 79-80، ملفوظات اقبال، مرتبہ ابو اللیث صدیقی، مضمون اقبال کی یاد میں، صفحہ 41، نمبر 39، اقبال اور انجمن حمایت اسلام، صفحات 80-81، حالی کی اس نظم کے لیے دیکھیے جوہرات حالی، مرتبہ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی، نمبر 40، نئی دنیا اسلام از ایل سٹیورڈ انگریزی، صفحہ 54، نمبر 41، بین الاقوامی امور کا جائزہ 1925 جلد اول از اے جے ٹائیو ہینی انگریزی، صفحات 33-36-37، نمبر 42، آخری مضامین سر سید، صفحات 31-45، 59-69، نمبر 43، خلافت از ایم برکت اللہ انگریزی، صفحہ 10، بین الاقوامی امور کا جائزہ 1925 جلد اول انگریزی، صفحات 42-43، نمبر 44، انقلاب ایران 1905-1909 از ای جی براؤن انگریزی، صفحات 1-58، جمال الدین افغانی از امین افغانی انگریزی، پین اسلام ازم خلافت وغیرہ لیکچرز انگریزی از جلال الدین، صفحات 1-15، حصہ اول، نمبر 45، انقلاب ایران انگریزی، صفحہ 12، نمبر 46، ہم عصری ریویو جون 1915، مضمون خلافت انگریزی، مضمون خلافت اور احیاء اسلام انگریزی، ایڈنبرا ریویو جنوری 1923، نمبر 47، انقلاب ایران انگریزی، صفحہ 30، نمبر 48، طبع فارسی ممبئی 1881، طبع اردو کلکتہ 1882، طبع عربی بیروت 1886، نمبر 49، حیات شبلی از سید سلیمان ندوی، صفحات 281-297، نمبر 50، ایزن، صفحات 94-96، نمبر 51، ایزن، صفحات 190-219، نمبر 52، ایزن، صفحات 278-281، نمبر 53، کلیات شبلی مرتبہ مولوی مسعود علی، صفحات 30-56-62، مولانا شبلی ہی نے اقبال کے متعلق کہا تھا کہ جب آزاد اور حالی کی کرسیاں خالی ہوں گی تو لوگ اقبال کو ڈھونڈیں گے، اقبال از سر عبد القادر خدانگ نظر، لکھنؤ مئی 1902، نمبر 54، نظر اقبال، صفحہ 146، نمبر 55، ملفوظات اقبال، مضمون میرا اقبال از مرزا جلال الدین، صفحات 82-83، نمبر 56، دلی میں اقبال کی یک روزہ قیام کی رداد کے لیے دیکھیے میر غلام بھیک نرنگ، مخزن اکتوبر 1905، خواجہ حسن نظامی، اخبار وطن 24 دسمبر 1905، ملا واحدی مہنامہ منادی، دلی شمارہ 4 جلد 39، شیخ محمد اکرم نائب ایڈیٹر مخزن تھے، منشی نظر محمد اسسٹنٹ انسپیکٹر مدارس حلقہ دلی اقبال کے مداحوں میں سے تھے، जो इबाब इकबाल के साथ साथ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गए। इनमें मुंशी नूरुद्दीन ड्राइंग मास्टर नॉर्मल स्कूल दिल्ली भी थे। नंबर 57 राकम ने निरंग और इकबाल की तफसील पर इन्हसार किया है। देखिए मुतालिया इकबाल सफात 471-474। नंबर 58 मुतालिया इकबाल सफात 474-478। इकबाल के दो खतूत अखबार वतन मोरखा 6 अक्टूबर और 22 दिसंबर 1905 में शाया हुए। नंबर 59 एजन सफात 479-483। नंबर 60 इस गजल का मतला है, मिसाल पर तो मे तो आफे जाम करते हैं, यही नमाज अदा सुबह व शाम करते हैं। जब अतालिया का सहल नजर आने लगा तो अरशाद किया, हरे रहो वतन मागजनी के मैदानों, जहाज पर से तुम्हें हम सलाम करते हैं। बांगे दरा मतबूआ 1946 सफात 148-149। नंबर 61 मुतालिया इकबाल सफात 483-488। सफा नंबर 232 बाप 7 यूरोप। इकबाल के क्याम यूरोप के दौरान इनकी तलीमी सरगर्मियों के बारे में तारीखों का तयन कदरे मुश्किल है। क्याम की कुल मुद्दत तकरीबन 3 साल थी और इनकी हयात के इस 3 साल दौर को इस सर नौ मरतब करने के लिए जिन माखज पर इन्हसार किया जा सकता है वो या तो इनकी अपनी तहरीरें और बयानात हैं या इनकी जात और मशगागल के मुतल्लक अतिया फैजी और सर अब्दुल कादर जैसे अहबाब के मुशाहदात और तासरात। इकबाल 25 सितंबर 1905 को कैम्ब्रिज पहुंचे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कवायद जवाबत के मुताबिक ट्रेंटी कॉलेज में इनके दाखिले का अहतमाम गलबन पहले ही से बजरिया आर्नल्ड हो चुका था, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट्स या रिसर्च स्कॉलरों के जमरे में आते थे, इसलिए कॉलेज की इमारत के अंदर हॉस्टल में आपके लिए मुकीम होना जरूरी ना था। लिहाजा कैम्ब्रिज में इकबाल ने 17 पुर्तगाल पैलेस पर सुकूनत अख्तियार की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का अकादमी सियाल माइकलस टर्म यानी 1 अक्टूबर से शुरू होता है। चुनाचा इकबाल का यूनिवर्सिटी में रहायशी साल इसी टर्म से शुरू हुआ। मगरबी यूनिवर्सिटियों में डॉक्टरेट की डिग्री की तहसील के लिए तरीकेकार ये है कि रिसर्च स्कॉलर किसी कॉलेज से मुंसलिक होकर यूनिवर्सिटी में रहायश अख्तियार करने के बाद अपनी तहकीक का मौजू अपना नाम और अपने सुपरवाइजर का नाम रजिस्टर करा देता है। तहकीक की मुद्दत अमूमन 3 साल होती है। इस मुद्दत में रिसर्च स्कॉलर का बेशतर वक्त मुख्तलिफ कुतुब खानों में गुजरता है जहाँ से वो मौजू तहकीक के लिए सारा मवाद इकट्ठा करता है। सफा नंबर 233 महीने में 1 आध बार सुपरवाइजर से मिलकर रहबरी हासिल करता है, अपनी तहकीक के अबवाब इसे पढ़ने के लिए देता है या इन पर बहस मुबासा होता है और ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहता है जब तक तहकीकी मकाला आखिरी शक्ल में यूनिवर्सिटी को पेश नहीं कर दिया जाता। तहकीकी मकाला यूनिवर्सिटी में पेश करते वक्त मुमतहीन के लिए अमूमन 2 जिल्दें दी जाती हैं, जिनमें से 1 बिलाखर वापस मिल जाती है और दूसरी रिकॉर्ड में रख ली जाती है। कुछ मुद्दत बाद यूनिवर्सिटी की मुकर्रर करदा तारीख पर रिसर्च स्कॉलर को मुमतनाहीन के सामने मौजू तहकीक के बारे में जुबानी इम्तिहान के लिए पेश होना पड़ता है और ये इंटरव्यू तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक जारी रहता है। इसके बाद मुमतनाहीन की रिपोर्ट पर यूनिवर्सिटी से इसे इतला मिलती है कि वो PhD की डिग्री लेने में कामयाब हो गया है या नहीं। मालूम होता है कि इकबाल ने भी कैम्ब्रिज में रहायश अख्तियार करने के फौरन बाद अपने मौजू तहकीक के मुतल्लक जरूरी रजिस्ट्रेशन म्यूनिख यूनिवर्सिटी में करवा दी। इस जमन में वो खुद तहरीर करते हैं, मैंने अपना मकाला म्यूनिख यूनिवर्सिटी में पेश किया जिसके अरबाब इख्तियार ने मुझे यूनिवर्सिटी में क्याम की शरत से मुस्तस्ना कर दिया और मुझे अपना मकाला अंग्रेजी में लिखने की इजाजत भी मरहमत फरमाई। जर्मन यूनिवर्सिटियां बिल अमूम 3 साल या 1.5 साल के लिए लेक्चरों में हाजिरी पर इसरार करती हैं। हाजिरी की मुद्दत का तयन उम्मीदवार की अहलियत पर होता है और आम तौर पर मकाला जर्मन जबान में मरतब करने पर इसरार किया जाता है, लेकिन मुझे अपने कैम्ब्रिज के उस्तादों की सिफारिश पर इससे मुस्तस्ना करार दे दिया गया। پی ایچ ڈی کا امتحان زبانی جرمن زبان میں ہوا، جو میں نے دوران قیام میں تھوڑی بہت سیکھ لی تھی۔ بیرسٹری کے امتحانوں کے لیے بھی کسی نہ کسی ان میں ٹرمین پوری کرنے کی خاطر داخلے کی ضرورت تھی۔ لندن میں مستقل رہائش اختیار کرنا یا قانون کے لیکچروں میں حاضر ہونا ضروری نہ تھا۔ قواعد کے مطابق کسی ان سے منسلک ہو کر ان کے اشائیوں کی مخصوص تعداد پوری کرنے سے ٹرموں کی تکمیل کی جا سکتی تھی۔ پہلے حصے کے 6 پرچوں کا امتحان علیحدہ علیحدہ دیا جا سکتا تھا، البتہ دوسرے حصے کے 6 پرچوں کا امتحان اکٹھا دینا ضروری تھا۔ سال میں 3-4 بار یہ امتحانات ایئر آف کورٹ میں دیے جاتے تھے۔ اقبال نے 6 نومبر 1905 کو لنکنز ان میں داخلہ لیا اور کیمبرج سے لندن جا کر ٹرمیں پوری کرنا شروع کر دی۔ سر عبد القادر تحریر کرتے ہیں کہ جب اقبال لندن آتے تو بیرسٹری کے لیکچروں اور اشائیوں کے لیے ہم مل کر جاتے۔ بہرحال یہ بتانا سکنا ممکن نہیں کہ اقبال نے بیرسٹری کے پہلے حصے کے سارے پرچوں کا امتحان ایک ہی بار دیا تھا یا علیحدہ علیحدہ کر کے دیے، اور یہ امتحانات کب ہوئے۔ ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ انہی بار 8 لا کی ڈگری 1 جولائی 1908 کو ملی۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امتحانات کے پہلے حصے کی تکمیل کیمبرج میں اپنے قیام کے دوران کر لی ہوگی، مگر دوسرے حصے کی تیاری اور تکمیل لندن میں رہائش کے دوران کی ہوگی۔ اقبال نے کیمبرج سے بی اے کی ڈگری بھی لی، مگر یہ ڈگری مروجہ طریقہ سے حاصل نہ کی گئی۔ کیمبرج میں بی اے کا امتحان، جسے ٹرائی پوس کہتے ہیں، میٹرک کے بعد 3 مضامین میں 3 سال کی مدت کے بعد دیا جاتا ہے۔ اور یہ امتحان انڈر گریجویٹ دیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں مخصوص عرصے کی رہائش کے بعد ہر پوسٹ گریجویٹ کو ایم اے کی ڈگری اعزازی طور پر مل جاتی ہے۔ خیر، اقبال نے تو ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیا تھا، اس لیے ان کے وہاں سے ٹرائی پوسٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ بعض اوقات ریسرچ اسکالر کسی خاص موضوع میں دلچسپی کے سبب اس کے لیکچروں میں شامل ہو کر اس مضمون کے سالانہ ٹرائی پوس امتحان میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور اپنی کامیابی کے ذریعے سپروائزر یا اساتذہ کو اپنی اہلیت سے مطمئن کر سکتے ہیں۔ اقبال نے یونیورسٹی کی اجازت سے یورپی فلسفہ کے مطالعہ کے لیے میک ٹیگروٹ، وائٹ ہیڈ وارڈ اور شاید براؤن یا نیکلس کے لیکچروں میں شمولیت اختیار کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میونخ یونیورسٹی کی شرائط کے پیش نظر اس کے ارباب اختیار کے اطمینان کے لیے انہوں نے فلسفے عربی یا فارسی کے خصوصی امتحان پاس کیے ہوں۔ معاشیات میں ذاتی دلچسپی کے سبب وہ کیمبرج میں اس موضوع پر لیکچر بھی بڑے اہتمام سے سنتے تھے۔ بہرحال 7 مارچ 1907 کو انہوں نے اپنا ایک تحقیقی مقالہ اور فلسفے اور اخلاقیات کے شعبے میں داخل کیا، جس پر انہیں 13 جون 1907 کو کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے بی اے کی ڈگری ملی۔ ان دنوں آرنلڈ لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے اور لندن سے کچھ فاصلے پر ویمبلڈن میں مقیم تھے۔ راکم کی رائے میں آرنلڈ سمیت یہی اقبال کے وہ استاد تھے جنہیں میونخ یونیورسٹی کو انہیں بعض شرائط سے مستثنی قرار دینے کی سفارش کی تھی۔ اس زمانے میں میک ٹیگرٹ کیمبرج میں کانٹ اور ہیگل کے فلسفے پر لیکچر دیتے تھے، اور ان کا تعلق ٹرینٹی کالج سے تھا۔ وارڈ اور وائڈ ہیڈ بھی میک گریٹ کی طرح انگلستان کے معروف فلسفی تھے۔ براؤن اور نیکلسن فارسی اور عربی زبانوں کے ماہر تھے، اور ان کا شمار مستشرقین میں ہوتا تھا۔ بعد میں نیکلسن نے اقبال کی تصنیف اسرار خودی کا ترجمہ انگریزی میں کیا۔ اقبال کے ان سب کے ساتھ دوستانہ روابط قائم ہوئے۔ میک ٹیگرٹ صوفی منشن بزرگ تھے۔ صفحہ نمبر 236، اقبال نہ صرف ان کے لیکچر بغیر کسی کے سنتے تھے بلکہ تصوف کے مسائل پر ان سے طویل بحث مباحثے بھی کرتے تھے۔ انگلستان سے واپسی کے بعد میک ٹیگرٹ اور نیکلسن کے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی رہی۔ میک ٹیگرٹ نے جب اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو اقبال سے بذریعہ خط پوچھا، کیا آپ نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر لی، کیونکہ کیمبرج کے میں دوران قیام کے دوران تو آپ وجودی تصوف کے قائل معلوم ہوتے تھے۔ اقبال نے میک ٹیگرٹ کے فلسفے پر ایک مقالہ بھی تحریر کیا۔ کیمبرج میں رہائش کے سلسلہ میں اقبال کا ایک بڑا مسئلہ ذبیحہ گوشت کا انتظام تھا۔ اس معاملے میں آرلر نے ان کی مدد کی۔ اقبال بیان کرتے ہیں، جب میں انگلستان گیا تو میں نے ڈاکٹر آرلر صاحب سے یہ خواہش ظاہر کی، میرے قیام کا انتظام ایسے گھر میں کروا دیا جائے جہاں ذبیحہ کا خاص انتظام ہو۔ یورپ میں صرف یہودی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں کہ صرف اپنا ذبیحہ کھائیں۔ چنانچہ ایک اچھے یہودی کے گھر میں میری رہائش کا انتظام کروا دیا گیا۔ ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں تھیں، اپنی نماز باقاعدہ پڑھتے تھے، جب میں گھر میں ہوتا تو میں بھی شریک ہو جاتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں مسلم ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ بھی میرے پیغمبر ہیں اور میں ان کی روش پر چل سکتا ہوں وغیرہ، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرا دل ان لوگوں کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ مجھے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ہر اس چیز میں جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے اور جس کو میں ان کے ذریعے منگواتا تھا، یہ لوگ دکانداروں سے کمیشن لیا کرتے تھے۔ ان کی اسی ایک عادت نے ان کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی طرح طہارت کے لیے پانی استعمال کرنے کی خاطر وہ لوٹا بھی اپنا ساتھ رکھتے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں جب طلب علمی کے سلسلہ میں انگلستان گیا تو میرا لوٹا میرے ساتھ تھا۔ میں جب کبھی رفع حاجت کے لیے غسل خانہ جاتا تو میرا لوٹا میرے ساتھ ہوتا۔ چند روز اسی طرح گزر گئے، آخر میری میزبان یعنی مالکہ مکان سے نہ رہا گیا۔ یہ خاتون 50 سال کے لگ بھگ ہوگی اور میرے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، یہ چیز تم غسل خانے میں کیوں لے جاتے ہو؟ میں نے کہا، اسلامی طہارت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے بعد صرف کاغذ یا مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کافی نہیں ہے، بلکہ پانی سے استنجا کرنا ضروری ہے۔ چونچہ اس موضوع پر گفتگو شروع ہی، میں نے اس کے سامنے طہارت اور غسل کے اسلامی اصول بیان کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے کیمبرج پہنچتے ہی تحقیق کا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ کام ان کے اپنے بیان کے مطابق ان تمام فرائض کا مجموعہ تھا جن کی انجام دہی نے انہی وطن سے جدا کیا تھا اور ان کے لیے ان کی نگاہ میں ایسا ہی مقدس تھا جیسے عبادت۔ اقبال کی تحقیق کے ابتدائی مرحال میں جب فوق نے لاہور سے کشمیری میگزین جاری کیا اور اس میں اشاعت کے لیے مضمون مانگا تو اقبال نے جواب دیا کہ یہاں کے مشاغل سے مطلق فرصت نہیں ملتی اور حالات ایسے ہیں، میں مضامین لکھنے کی فرصت کہاں۔ البتہ شعر ہے جو کبھی کبھی موضوع ہو جاتا ہے، سو وہ شیخ عبد القادر لے جاتے ہیں۔ اقبال نے تحقیق کے لیے موضوع چونکہ ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقاء منتخب کیا تھا، اس لیے ابتدا ہی سے انہی تصوف کے بارے میں قرآنی شواہد کی ضرورت تھی۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک خط 8 اکتوبر 1905 کو خواجہ حسن نظامی کے نام تحریر کیا۔ قرآن شریف میں جس قدر آیات سرین تصوف کے متعلق ہوں ان کا پتہ دیجئے۔ اس بارے میں آپ قاری شاہ سلمان صاحب یا کسی اور صاحب سے مشورہ کر کے مجھے بہت جلد مفصل جواب دیں، اس مضمون کی سخت ضرورت ہے اور یہ گویا آپ کا کام ہے۔ اگر قاری صاحب مصوف کو یہ ثابت کرنا ہو کہ مسئلہ وحدت الوجود یعنی تصوف کا اصل مسئلہ قرآن کی آیات سے نکلتا ہے تو وہ کون کون سی آیات پیش کر سکتے ہیں اور ان کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تاریخی طور پر اسلام کو تصوف سے تعلق ہے؟ کیا حضرت علی مرتضیٰ کو کوئی خاص پوشیدہ تعلیم دی گئی تھی؟ غرضیہ اس امر کا جواب معقولی اور منقولی اور تاریخی طور پر مفصل چاہتا ہوں۔ میرے پاس کچھ ذخیرہ اس امر کے متعلق موجود ہیں، مگر آپ سے اور قاری صاحب سے استصواب ضروری ہے۔ تحقیق کے ساتھ ساتھ قانون کے امتحانات کی تیاری بھی شروع ہو گئی۔ تعطیلات میں یونیورسٹی کے بیشتر طالب علم یا تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے یا یورپ کی سیر کے لیے نکل جاتے۔ ہمارے پاس اقبال کے تعطیلات یورپ میں گزارنے کا کوئی ثبوت نہیں، غالباً وہ اس کا خرچ برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے تعطیلات کے دوران وہ کیمبرج ہی میں رہ کر تحقیق کا کام جاری رکھتے تھے۔ ان دنوں کیمبرج میں حیدرآباد دکن کے سید علی بلگرامی مرہٹی زبان کے استاد تھے۔ آپ معروف تصنیف تمدن عرب اور تمدن ہند کے تراجم کے سبب مشہور تھے۔ اقبال کے ان کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے، بلکہ کیمبرج میں ان کا مکان برصغیر سے آنے والے طالب علموں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اقبال اپنا فارغ وقت بلگرامی اور ان کی ذہین اہلیہ کے ساتھ گزارتے تھے، یا کبھی کبھار چند دنوں کے لیے کسی انگریز دوست کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے تھے۔ اس بارے میں اقبال بیان کرتے ہیں، جب میں کیمبرج میں پڑھتا تھا تو تعطیلات کے زمانے میں کچھ دنوں کے لیے میں اپنے ایک ہم سبق انگریز دوست کے ہمراہ اس کے وطن چلا گیا۔